چنانچہ اس معاملے میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں مواد کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر نقد کیا جا سکتا ہے, یا بہت سی دلیلیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ زیادہ مضبوط نہیں. یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں چونکہ وہ لغت کے اعتبار سے بہت بحث کر لیتے تھے, دوسرے ائمہ اس طرح نہیں کرتے تھے. علم معانی کے اعتبار سے بھی بعض اوقات اپنے حریف کو بالکل زچ کر دیتے تھے. اسی طرح فقہ میں تو خیر وہ اصول کے بانی ہیں, لہذا عام خاص نسخ اس طرح کی اصطلاحات اور ان کی وضاحت بہت کرتے رہتے تھے. تو احمد بن حنبل نے ان پر تبصرہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں امام شافعی بڑے فلسفی ہیں, لغت میں, معانی میں, فقہ میں, تو خاص طور پر ان کی حیثیت ایک فلسفی خالص کی ہے. یہ انہوں نے تبصرہ کیا, یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ جس طریقے سے فلاسفہ نے دنیا کی مختلف چیزوں پر غور کرنے کے بعد ان کے اصول دریافت کیے ہیں, تو یہ پہلا آدمی ہے اس امت میں کہ جو یہ کام کر رہا ہے. چنانچہ اہل علم جب یہ کہتے ہیں کہ جو کام ارسطو نے کیا ہے وہی کام کم و بیش امام شافعی نے ہمارے ہاں کیا ہے. اس نے بھی جب یہ دیکھا کہ لوگ استدلال تو کرتے ہیں لیکن استدلال کو ایک فن کی حیثیت حاصل نہیں ہے, تو وہ خلوت میں گیا اور منطق تصنیف کر کے لے آیا. بالکل یہی معاملہ امام نے کیا. لوگ اگرچہ فتوے دے رہے تھے, رائے دے رہے تھے, اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے, عام خاص سب ہو رہا تھا, لیکن یہ کہ اس کے لیے اصول چونکہ ترتیب نہیں پائے تھے تو انہوں نے اسی طرح سے اس کے اصول ترتیب دیے اور اصول فقہ کے بانی کی حیثیت سے اس فن کی بنا ڈال دی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام نے اس زمانے میں حدیث کی جو نصرت کی اور جس طرح سے اپنا موقف واضح کیا اس میں افراط و تفریط بھی ہوئی ہے. تاہم کتاب و سنت کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ماخذ مانتے ہیں, اس کو اصل حجت قرار دیتے ہیں, اسی سے اولاً استنباط کرتے ہیں. جب وہ اس سے استنباط کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کسی اور چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے. یہ چیز پہلی دلیل کی حیثیت ان کے ہاں رکھتی ہے. دوسری چیز اجماع فقہا ہے. امام شافعی نے اجماع پر بڑی بحثیں کی ہیں اور یہ اجماعی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے سب سے پہلے قرآن سے اس کی دلیل تلاش کی, یعنی وہ جو مشہور آیت ہے میں یتبع غیر سبیل المؤمنین, یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے سب سے پہلے دریافت کی. لیکن اجماع سے امام شافعی کیا براد لیتے ہیں؟ یہ واقعہ ہے کہ اس موضوع پر ان کی بحثیں پڑھنے کے بعد بڑی عجیب صورتحال سامنے آتی. وہ اجماع کی حجیت پر دلائل دیتے چلے جائیں گے. کوئی آدمی ان کے سامنے یہ کہہ دے گا کہ فلاں معاملے میں اجماع ہے تو اس کا تار و پود بھی اسی طرح بکھیریں گے جس طرح اجماع کی حجیت پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کے اوپر وہ معارضہ کریں گے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا. یہ ان کا عام طریقہ ہے. چنانچہ ایک مناظرے میں ان کے مخالف نے ان سے پوچھا کہ تم اجماع پھر کسی چیز کو مانتے بھی ہو؟ تو ان کا الحمدللہ, دیکھو مثال کے طور پر یہ جو نمازیں ہیں یہ اجماعی سے ثابت ہیں نا, ساری کی ساری. آخر زکوٰۃ کی مقادیر اجماعی سے ثابت ہیں نا. یہ ان کے تمام مناظروں کو پڑھنے کے بعد میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک چیز قرآن مجید کا متن ہے, ایک چیز سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی. اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا منشا اور فہم, اصل میں تو روبہ عمل یہ ہوگا, تو منشا اور فہم کے معاملے میں اختلاف کا امکان ہوتا ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ جو منشا کے معاملے میں بھی اور فہم کے معاملے میں بھی فیصلہ کن ہو جائے؟ امام شافعی اسی طرح کی چیزوں کے معاملے میں اجماع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ یہ تو نہیں ہوا کہ وہ خلا میں رہ گیا, اس کے بعد پر عمل ہونا شروع ہو گیا. اب وہ حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے زمانے تک بالاجماع منتقل ہو گئے ہیں وہ باعث نزاع نہیں ہو سکتے, یعنی ان پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی. وہ اصل میں اجماع کی اصطلاح انہی مواقع پر استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک شخص فرض کر لیجئے کہ آج صلات پر بحث کرنا شروع کر دے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ قرآن مجید میں جیسا صلات کا حکم دیا گیا ہے اس کے معنی یہ اور یہ ہیں, تو صلات کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے, اس کا مسمہ کیا ہے؟ وہ امام شافعی اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اجماع سے میں واضح ہے کہ اس کا مفہوم یہی. یوں سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین منتقل ہوا ہے امام شافعی اس دین کے اس حصے کے بارے میں اجماع کا لفظ بولتے ہیں کہ جو بغیر کسی اختلاف کے منتقل ہو, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ سب چیزیں آتی ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو معارضہ پیش آیا تو انہوں نے جو مثال دی وہ مثال وہی تھی کہ نماز آخر پانچ نمازیں پڑھتے ہیں, زہر کی چار رکعتیں. یعنی مثالیں دینے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اجماع فقہا یعنی اس میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی عام آدمی یا ادھر ادھر کا کوئی آدمی اختلاف کر رہا ہے، علماء فقہا امت کے جلیل القدر لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کو بے اجماع منتقل کر رہے ہیں، تو پھر اگر کسی ایک آدمی نے اختلاف کیا تو لا یوبا ہوگی، یہ چیز ثابت ہو جائے گی دین میں. اس کے بعد ان کے ہاں تیسری چیز، کتاب و سنت کو کیونکہ وہ ایک قرار دے دیتے ہیں تو ان کے ہاں تیسری چیز صحابی کا فتویٰ ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں قرآن و سنت کا کوئی حکم معلوم نہیں ہے اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کا کوئی فہم اجماع سے بھی منتقل نہیں ہوا اور کسی صحابی کی رائے معلوم ہو گئی اور کسی دوسرے صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے، تو یہ بھی حجت ہو. اس کے بہت دلائل دیتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو جانتے تھے، ان کے زیادہ قریب تھے، دین کا فہم ان کا ہم سے بہتر تھا، اگر انہوں نے کسی دینی مسئلے میں رائے قائم کیے تو اس میں دونوں احتمال ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کوئی بات ان کے علم میں ہو لیکن وہ روایت کے طریقے پر اس کو بیان نہ کر رہے ہوں، تو بہرحال صاحب رائے یہی ہے کہ ان کی رائے کو حجت مان لیا جائے. اس کے بعد وہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جہاں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اس طرح کے موقع پر وہ ترجیح کا اصول قائم کرتے ہیں، یعنی پھر بھی ان کی رائے سے نکلتے نہیں ہیں باہر، ترجیح کا اصول قائم کرتے ہیں. یعنی اس موقع پر ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف دلائل کی بنیاد پر صحابہ میں سے کسی ایک کی رائے کو ترجیح دیں گے، اس بنیاد پر بھی ترجیح دیں گے کہ ان کے نزدیک وہ رائے افق بالقرآن و سنہ ہوتی ہے، اس بنیاد پر بھی ترجیح دیں گے کہ وہ رائے جس اصول پر مبنی ہوتی ہے اس اصول کی کچھ روشنی ان کو قرآن و سنت سے مل جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض مواقع پر وہ اس طرح کی کسی رائے کو روایت کی نسبت کے اعتبار سے بھی ترجیح دے دیں گے اور شخص صحابی کے اعتبار سے بھی ترجیح دے دیں گے. یعنی ظاہر بات ہے کہ ایک عام صحابی کی رائے کے مقابلے میں وہ حضرت عمر کی رائے کو ترجیح دے دیں گے. تو ترجیح کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، تاہم اس موقع پر بھی وہ اس سے باہر نہیں نکلتے. پانچویں چیز ان کے ہاں قیاس ہے. یعنی امام شافعی بھی قیاس کے قائل ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے بڑی واضح باتیں کہی ہیں، نہ صرف یہ کہ کہیں ہیں بلکہ قیاس کیا بھی ہے. لیکن قیاس ان کے ہاں اس قدر وسیع نہیں ہے جس طرح کہ ہم مثلا حنفیہ کے ہاں پاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں قیاس کی صرف اسی صورت کو قبول کرتا ہوں کہ جو بالکل صریح ہو، جس میں قرآن و سنت میں اس کا مبنی بہت واضح طور پر موجود ہو. اور اس صورت میں جب میں قیاس کرتا ہوں تو در حقیقت میں قرآن و سنت ہی کے اس پہلو کو جو بصراحت بیان نہیں ہوا اس کو قبول کرتا ہوں. اگر ان تمام ماخذ پر ایک نظر ڈالی جائے تو امام شافعی در حقیقت اپنے ان تمام ماخذ کے بارے میں اپنی آراء سے یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک دین کا اصل ماخذ قرآن و سنت ہی. یعنی قرآن تو واضح ہے، سنت واضح ہے، اس کے بعد اگر کسی صحابی کا فتویٰ ہے تو اسی دلیل پر اس کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ ہو سکتا ہے کہ جانتے ہوں لیکن ہمارے پاس وہ روایت کی صورت میں نہ پہنچی ہو. اور قیاس کے معاملے میں بھی جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا، انہیں اس بات پر اصرار ہے کہ یہ قیاس دنیا کے عام معاملات پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس قیاس کی بنا بالکل واضح طور پر قرآن و سنت کے اندر پائی جانی چاہیے. تو دین کا ماخذ وہ اسی کو مانتے ہیں. یہ امام شافعی کی فقہ کے اصول ہیں. امام شافعی جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اس زمانے میں علم کلام کے بعض موضوعات بھی مناظروں کا موضوع بن گئے تھے اور اس پر بھی بہت جدال برپا تھا، چنانچہ اس وقت کے بڑے بڑے معاملات میں بھی ان کی رائے ہمیں معلوم ہے. قرآن مجید کو امام احمد بن حنبلی کی طرح غیر مخلوق مانتے تھے، اس پر انہوں نے دلائل بھی دیے. قیامت میں رویت باری کے وہ قائل تھے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے چہرے سے نقاب الٹیں گے اور اہل ایمان ان کو دیکھیں گے. دیکھنے کی صورت کیا ہوگی یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال رویت ہوگی قیامت میں، اس کے وہ قائل تھے. اسی طریقے سے اس زمانے کی ایک بڑی بحث یہ تھی کہ کیا مسلمانوں کے خلیفہ کو قریشی میں سے ہونا چاہیے، تو امام شافعی کی رائے بھی یہ تھی کہ خلیفہ کو قریشی میں سے ہونا چاہیے. یہ بحث بھی اس زمانے میں پیدا ہو گئی تھی کہ خلفائے راشدین میں ترتیب فضیلت کیا ہے، اور اس پر بڑے مناظرے گرم رہتے تھے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی سے افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پر فضیلت رکھتے ہیں. امام شافعی اس میں ترتیب زمانے کے قائل ہیں، یعنی ان کے نزدیک سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح جس طرح کے وہ خلیفہ ہوئے. یہ بحث بھی اس زمانے میں بہت عام تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی میں کون آدمی برسر حق ہے. وہ بہت واضح طور پر حضرت علی کے معیت ہیں، امیر معاویہ کو وہ صاف صاف باغی کہتے ہیں. ان کی کتاب العلوم میں اس موضوع کے اوپر بڑی مفصل بحث ہے، جس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ اپنا یہ موقف بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی حق پر تھے اور امیر معاویہ نے ان کے خلاف پھلوا کے بغاوت کی ہے. حضرت علی کے وہ غیر معمولی طور پر معتقد بھی، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ بہت شوق سے اپنا وہ قصیدہ پڑھا کرتے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر حب آل محمد رفض ہے تو پھر میں رافضی ہوں، اور اس پر فرشتے گواہی دیں گے کہ میں رافضی ہوں. یہ ظاہر ہے کہ ایک خاص طرح سے اپنی عقیدت و محبت کو ظاہر کرنے کا اسلوب ہے. اس زمانے میں جو لوگ شیعہ نقطہ نظر کے حامل تھے وہ اس طرح کے شیعہ نہیں تھے جس طرح کے شیعہ بعد میں وجود میں آئے. ان کے نقطہ نظر کیا تھے، ان کی بحثیں کیا تھیں، ان کے مقاصد کیا تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے. تاہم امام علم کے معاملے میں متعصب نہیں ہوئے کبھی بھی. چنانچہ ان کا اپنا یہ قول موجود ہے کہ میں نے مقاتل سے تفسیر کے بہت سے اہم پہلو سیکھے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ تفسیر کے معاملے میں اگر یہ جاننا چاہو کہاں جانا ہے تو ہر چیز مقاتل ہر چیز کا عیال قرار پائے گا، یہ ان کے علم، یعنی اسی پر انحصار کرنا پڑے گا. اور وہ ظاہر ہے کہ زیدی شیعہ ہیں، مشہور تابعین میں سے ہیں، تو اس معاملے میں ان کے اندر کوئی تعصب نہیں تھا. جہاں کہیں سے بھی ان کو علم حاصل ہوا ہے انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا تتبع کیا اور اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کی ہے. اب یہاں اتنی بات اور جان لیجئے کہ کتاب و سنت میں جب کبھی معارضت ہوتی ہے تو امام شافعی کا نقطہ نظر اس معاملے میں کیا ہوتا ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اصلاً کوئی معارضہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سنت قرآن مجید کے خلاف ہو. وہ مواقع جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت قرآن مجید کے خلاف ہے ان میں یہی ہوتا ہے کہ سنت قرآن مجید کے اجمال کو بیان کر رہی ہوتی ہے یا سنت قرآن مجید کے عام کو خاص کر رہی ہوتی ہے. اور اس طریقے سے ایک ایسا آدمی کہ جو یہ نہیں جانتا ہوتا کہ دونوں میں باہمی ربط کیا ہے وہ یہ حکم لگا دیتا ہے کہ یہاں سنت قرآن مجید کے خلاف ہے، ورنہ غور کرنے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے. اور یہ در حقیقت امام شافعی ہیں کہ جنہوں نے عام اور خاص کی یہ اصطلاح قائم کر کے نہ صرف یہ کہ اس زمانے کی بہت سی چیزوں کو سہارا دیا بلکہ اس کے بعد بھی بہت سی دوسری چیزوں کے پیدا ہونے کا باعث بن گئے جنہوں نے اس بحث کو بہت پیچیدہ بنا دیا ہے. میں اس پر ابھی کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں. یعنی انہوں نے بڑی واضح مثالیں دی کہ جن میں قرآن مجید نے عام لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہے. مثلا قرآن مجید کہتا ہے الناس لیکن اس سے مراد صرف بنی اسماعیل ہوتے ہیں، یہ بالکل واضح ہے، قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کوئی اور اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن سیاق سباق سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ یہاں عام استعمال نہیں ہوا بلکہ اس سے ایک خاص گروہ مراد ہے. اس طرح کی مثالوں سے وہ اپنا موقف واضح کر لیتے ہیں. جب اپنا موقف اس طرح کی مثالوں سے ثابت کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عام سیگا استعمال ہو جاتا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہوتی ہے، تو پھر وہ ان مواقع پر بھی بعض احکام کی تخصیص سنت سے یا حدیث سے کر دیتے ہیں جن میں اس طرح کی کوئی دلیل مقارن یعنی وہیں پڑی ہوئی پیش کرنی ممکن نہیں ہوتی. یہ ان کا اور حنفیہ کا مشہور اختلاف ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تخصیص جب ہوگی تو اس تخصیص کے لیے وہی کرینہ ہونا چاہیے، آیت کے گرد و پیش میں سیاق و سباق میں وہ بات ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر اس کی تخصیص کی جائے. لیکن امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمیں صحیح روایت کے ذریعے سے تخصیص معلوم ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کرینے کو متعین نہیں کر پا رہے، وہ حکم خاص ہی ہوگا. چنانچہ اس کی بنیاد پر وہ اپنا فتویٰ دے دیتے ہیں. یہ بڑی مشہور بحث ہے جو ان کے درمیان ہوئی ہے. اس زمانے تک ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات اور اسی طریقے سے اخباری نقطہ نظر رکھنے والے جتنے بھی فرقے یا جماعتیں موجود ہیں ان سب میں امام شافعی کا یہی استدلال کار فرما ہے. یعنی وہ بھی اسی طریقے سے اس طرح کے مواقع پر کبھی نص کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تخصیص، چنانچہ شوافع کے ہاں نص کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے جبکہ حکم پورا کا پورا ختم ہو جائے، ورنہ اس میں اگر کوئی چیز نکال دی گئی ہے، کسی چیز میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہ یہی ہوگا. سنت قرآن مجید پر زیادت کر سکتی ہے یعنی اس کے کسی حکم پر اضافہ کر سکتی ہے، امام شافعی اس کے بھی قائل ہے. اس کی انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رجم کے مشہور مسئلے میں احناف اس بات کے قائل نہیں ہے کہ کوارے زانی کو 100 کوڑے مارنے کے بعد سال بھر کے لیے جلاوطن بھی کیا جائے گا، لیکن امام شافعی اس کے قائل ہیں، اس لیے کہ روایت میں یہ زیادت آئی ہے. وہ اس کو قرآن مجید کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ قرآن مجید کے نقطہ نظر اور اس کے اجمال کی وضاحتی قرار دیتے ہیں. اس کو دو لفظوں میں یوں سمجھ لینا چاہیے کہ جو اصول انہوں نے قائم کیا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز عام ہوتی ہے لیکن اس سے خاص مراد ہوتا ہے، یہ اصول تو بالکل صحیح ہے. لیکن اب اس کا اطلاق کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے اس میں جلیل القدر امام سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کسی حکم کی تخصیص قرآن بھی کر دیتا ہے, سیاق و سباق بھی کر دیتا ہے, قرآن مجید کے اندر کوئی قرینہ بھی کر دیتا ہے, عقل عام بھی کر دیتی ہے, اسی طریقے سے کوئی حدیث بھی کر دیتی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر خامخواہ مورچہ باندھا جائے. ان کا یہی موقف ہے کہ جس کو احناف نے کبھی قبول نہیں کیا ہے. احناف اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تخصیص جو باہر سے آئی ہے وہ بہرحال نسخ ہے, اور نسخ کے لیے یہ ضروری ہے کہ خبر واحد نہیں بلکہ خبر متواتر ہو, اور خبر متواتر کے بعد پھر انہوں نے آگے خبر مستفید اور خبر مشہور کو بھی قبول کیا. یہ ان کے اصول جب زیر بحث آئیں گے تو میں عرض کر دوں گا. امام شافعی کے سوانح اور ان کی فقہ پر یہ ایک مختصر مطالعہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. آل محمد کا ہے انہوں نے, آل کا لفظ بولا انہوں نے, اہل کا نہیں بولا. آل کا لفظ عام ہے, آل کا لفظ پیروکاروں کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے اور خاندان والوں کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے. جس معنی میں ہم بولتے ہیں نا فلاں آدمی کا خاندان, تو اس معنی میں بھی آل محمد کہا جا سکتا ہے. اہل بیت کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. یعنی وہ پیروکاروں کے معنی میں نے یہ عرض کیا نا کہ یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ایک خاص محل میں اپنے مخصوص معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں, عام بھی ہو جاتے ہیں. آل کا لفظ پیروکاروں کے معاملے میں, اتباع کے معنی میں, کسی شخص کے پیچھے چلنے والوں کے معنی میں, کسی قبیلے کے افراد کے معنوں میں, اور اسی طرح اہل خاندان کے معنوں میں بولا جاتا ہے. پیروکار, اتباع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پیروں ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں. اہل بیت تو قرآن مجید کی سری نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات, اور وہ روایت سخت مجروح اور سخت ضعیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید بالکل سری الفاظ میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہتا ہے. خیر کہنے وہ جو بھی کہہ لیں, اس میں شبہ نہیں. اہل بیت کا لفظ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے, اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ داماد کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا. یعنی عربیت کا ذوق اس کے بالکل خلاف, کبھی نہیں ہوتا. اس کے لیے نئی زبان تصنیف کرنی پڑے گی اگر داماد کو شامل کیا جائے, یہ تو نہیں ہو سکتا. بیٹی گھر میں رہتی ہو تو اہل بیت ہے, بیاہی گئی ہو تو اس پر اطلاق ناممکن ہے. اہل بیت کا مطلب ہے آدمی کے گھر والے, گھر میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سب اہل بیت. لیکن داماد پر اس کا اطلاق کبھی نہیں ہوتا. میں آپ کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کر سکتا ہوں اپنی رائے میں.
لیکن وہ جو اسلم نے روایت میں آتا ہے کہ خاص اہتمام فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو شامل کرنا چاہ رہے تھے اپنے علی
کا. یہ روایت پہ تحقیق کریں.
قاری سعید الرحمن صاحب کا مضمون ہے اسی مہینے کے
یہ روایت کوئی حدیث کی کبھی سندوں کے ساتھ نہیں ہمارے ہم تک پہنچی ہے, بس اسی طرح کی روایت ہے, لوگوں میں مشہور ہو گئی. شیعہ نقطہ نظر کی روایات ویسے بھی لوگوں کو بڑی محبوب ہوتی ہیں, چل پڑتی ہیں. قرآن مجید کے الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں.
قرآن کو جو ایک منظم کتاب نہ ماننے کا جو مقدمہ ہے, اس کی بیسس کیا ہے کہ ہمارے جو پہلے دور کے فقہا ہیں ان کی نظر نہیں گئی واضح؟
ہمارے اس دور کے کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نظم نہیں ہے, تو ان کے بارے میں یہ بدزنی کیوں کی جائے کہ وہ اس طرح ہی کوئی بات کہتے ہوں گے. ہمیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے مواقع پر وہ جو قریب میں سیاق و سباق ہوتا ہے اس سے استشاد بھی کرتے ہیں. اس لیے بزرگوں کے معاملے میں بہتر یہ ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم.
حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی,
کیونکہ
انہوں نے صبر بھی کیا, حق بات کی تلقین.
بھائی سارا قرآن ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے, جو آدمی اس میں شبہ کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. یہ قرآن مجید کی اپنی نص ہے کہ یہ ہدل للناس ہے, اس لیے سب ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے. فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, یہ افسانے ہیں, یہ سب افسانے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. اب شیعوں کی تفسیر مقبول جو مشہور تفسیر ہے ان کی کبھی پڑھیے, قرآن مجید کی کوئی آیت بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے, سب اہل بیتی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جی
یہ بال روڈ پر ایک راتیوں کا بادل خانہ, اس کے باہر امام شافی کا ایک شعر لکھا ہوا عربی میں, اس کا نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا کہ شافی مرتے مرتے مر گیا, اسے یہ پتا نہیں چلا کہ علی اللہ ہے یا علی خود خدا ہے یا اس کا پتا.
امام شافی کا شعر
لکھا
ہوا, انا للہ وانا
الیہ.
امام شافی کا جو شعر اس معاملے میں مشہور ہے, میں نے سنا دی. ان کانا رفزن حب آل محمدی فلیشد السقلان انی رافضی, یہی شعر ہے بس.
آپ کے لیکچر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی سنت متواترہ ہی کو اصل میں اجماع مانتے تھے.
یعنی امام شافعی کی ساری بحث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے لوگوں نے جو اجماع کا مفہوم لیا یہ ان کے پیش نظر نہیں تھا. اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب اجماع کہا گیا ہے تو انہوں نے اپنے ساتھ بات کرنے والے کے دلائل کا تعلق بہت بخیر دیا اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی بات مانے. وہ اجماع ان چیزوں پر بولتے ہیں کہ قرآن مجید کے مدعا کی حیثیت سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے امت کو بالاجماع منتقل ہو. سنت متواترہ, متواتر کا لفظ اجماع سے کمتر ہے, یعنی متواتر کا مطلب ہے ایک بہت بڑی اکثریت, اجماع کا مطلب کوئی اختلاف ہی نہیں, اس پر بولتے ہیں. اس معنی میں اجماع کے حجت ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اگر اس مفہوم میں اجماع کا لفظ بولا جائے تو ظاہر ہے کہ سارا دین اس معاملے میں تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم کو دین بالاجماع بھی ملا ہے, ہم کو دین بالتواتر بھی ملا ہے, ہم کو دین اخبار احاد سے بھی ملا ہے. تو جو دین بالاجماع ملا ہے اس کے حجت ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ روایت پر اجماع ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے ہم تک منتقل ہونے پر اجماع ہوگا. قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کیا, اس پہ اجماع ہے. میں اس وقت کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں نے یہ پہلے عرض کر دیا تھا کہ میں ائمہ اربعہ پر لیکچر دیتے ہوئے پہلے ان کا نقطہ نظر بیان کروں گا, آخر میں اگر موضوع ہوا تو ایک لیکچر محاکمے کا دے دوں. وہ امامت کے لیے امامت کبرا جس کو کہتے ہیں اصطلاح میں, ایک امامت تو مسجد کی بھی ہوتی ہے نا, امامت کبرا کے لیے یعنی مسلمانوں کی خلافت کے لیے خلیفہ کا قریشی ہونا مانتے, اس پر اجماع ہے ویسے بھی, یعنی جن معنوں میں ہمارے فقہا اجماع کہتے ہیں, امام شافعی کی اصطلاح میں نہیں. سب لوگوں کی رائے یہی ہے, امام شافعی کی اس پر بڑی بحث ہے.
لیکن ہمارے فقہا کی رائے وہ سیاسی جبر کی وجہ سے تو نہیں تفریح پا گئی, کیونکہ قریشی تھے جب یہ خلافت حکومت میں چلے گئی تو پھر وہ دوسرا خطبہ بدل گیا.
یعنی ہمارے فقہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو الائمہ من قریش کے الفاظ آئے ہیں اس کا مفہوم متعین کرنے میں ہمارے نزدیک غلطی کھا گئے. یہ بحث سیاسی سے زیادہ علمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمہ من قریش,
علمی سے زیادہ سیاسی,
سیاسی زیادہ علمی. الائمہ من قریش, اب الائمہ من قریش نہ صرف یہ کہ فرمایا بلکہ قریشی میں سے ائمہ ہوئے بھی, تو ایک چیز عمل سے بھی ثابت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود تھا. تو علمی طور پر انہوں نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ جب تک امت میں قریشی مل سکتا ہے اس وقت تک اسی کو خلیفہ بنانا. چنانچہ شاہ ولی اللہ کو دیکھیے نا, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس خلافت کے امیدوار چار پانچ ہوں گے ان میں سے قریشی ہوگا تو قریشی کو ترجیح دی جائے گی, نہیں میسر آیا تو پھر تو کیا ہو سکتا ہے.
خلافت کے لیے قریشی کا
شرائط میں سے ایک شرط یہ بیان کرتے ہیں میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، یہ واضح طور پر عرض کر دوں. میرے نزدیک تو روایت بالکل صحیح ہے، اس کا مدعا غلط سمجھا گیا ہے. جی یہی رائے ان کی، یعنی اگر خلافت کے جو ضروری خصائص ہیں ان سے قریشی محروم ہی نہیں ہے تو بہرحال قریشی کو ترجیح دی جائے گی. یہ کوئی امام شافعی کی تنہا رائے نہیں ہے، باقی فقہا کی بھی یہی رائے ہے اور اس زمانے تک کے علماء کی یہی رائے ہے.
قریشیوں سے کیونکہ ترکوں کے پاس چلے گئے، اس وقت بھی تو ہمارے شیخ الاسلام وغیرہ تھے، ان کا جب تذکرہ اصطلاح اللہ سے آپ غیر قریشی کی خلافت تسلیم کر لیجیے تو اس سے اصطلاح بدل گیا.
نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ قریش اب خلافت کے اہل نہیں رہے اور ان میں سے کوئی ایسا آدمی ملنا ہی ممکن نہیں رہا کہ جو اس وقت ذمہ داریوں کو سنبھال سکے. اس لیے جس طرح اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیا جاتا ہے، اسی طرح پر یہ خلافت. ایک غلط مسئلے میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، دیکھیے نا، یہ ہمارے شیعہ حضرات نے یہ موقف قائم کر لیا کہ خلافت تو بہرحال امام معصوم کے پاس ہوگی. اب وہ امام معصوم صاحب غائب ہو گئے، اس کے بعد مسئلہ بنا رہا ہے بہت، یہاں تک کہ خمینی کو آ کر پھر ایک نیا موقف پیدا کرنا پڑا کہ علماء میں سے بھی ایک معتمد آدمی نیابت کر سکتا ہے. یہ ہوا نا، ورنہ وہ تو اس کے قائل نہیں تھے. پانچویں چھٹی صدی تک تو اس پر بڑی بحث رہی ہے کہ کیا امامت کے منصب پر کوئی غیر معصوم لمحے بھر کے لیے فائز ہو سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت تو ہر حال میں ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق تمام انسانوں سے ہے، اگر امام کو عصمت حاصل نہیں ہے تو کس طرح لوگوں کی عزت آبرو اس کے حوالے کی جا سکتی ہے، اس لیے اس کا معصوم ہونا لازم ہے. اس پر بہت بحثیں کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ جو اب اس کی نیابت کر رہا ہے، لوگوں کی عزت مال آبرو اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ خمینی کے ہاتھ میں تو بہت رہی. وہی امام غائب کی نیابت میں جس شخص پر علماء اعتماد کر لیں وہ شخص بھی نظام حکومت کو چلا سکتا ہے. یہ راستہ نکالا انہوں نے، ورنہ ان کی اصل فقہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. نہیں نہیں، میں نے یہ ہرگز میری طرف وہ بات اس بات کی نسبت نہ کیجیے جو میں نے کہی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کرے، میں نے ایسی بات نہیں کی. میں نے یہ کہا ہے کہ وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہت محبت رکھتے تھے اور اس زمانے میں یہ چپکلش عام تھی کہ جو لوگ اس محبت کو ظاہر کرتے ان کو شیعہ یا رافضی کہا جاتا تھا، تو انہوں نے کسی موقع کے اوپر اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا کہ بھائی اگر اس بنیاد پر کسی کو رافضی کہتے تو پھر میں بھی رافضی. یہ تو کوئی رفض نہیں ہے اس کے اندر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرتے تھے. بات کو وہیں رکھیے جہاں انہوں نے کہی ہے، اس کو اس جگہ سے آگے کیوں بڑھاتے؟ یہ اسی طرح کا اسلوب ہے جس طریقے سے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ بھائی میں وہابی تو بالکل نہیں ہوں، لیکن اگر قبروں پر سجدہ نہ کرنا وہابی ہے تو پھر میں بھی وہابی ہوں. یہ اس طرح کا اسلوب ہے. ان کی بات کو ان کے اسلوب میں سمجھیے. سب سے ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، بلکہ اس پر بحث کرتے ہیں کہ تھی بھی یا نہیں، حالانکہ قرآن مجید کی نص سری سے ثابت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں، اور تاریخی طور پر ظاہر بات ہے اس میں کیا شبہ ہے. سبھی شامل ہوں گے. امام شافعی کے معاملے میں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ کسی خاص خاندان کے حصے ہی سے محبت کرتے تھے. ان کا عمومی رجحان امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کی طرف تھا اور اسی سے زیادہ مسئلہ پیدا ہوا. امام مسلم کھجورا کھاتے کھاتے فوت ہو گئے. امام شافعی کی دردناک وفات کا میں نے ذکر نہیں کیا، ویسے تو وہ خونی بواسیر کے مریض تھے اور اس زمانے میں ان کو بہت تکلیف بھی تھی اس کی، لیکن درس میں بعض لوگ بیٹھے رہے جو ان کے مخالف تھے اور مالکیہ کے نقطہ نظر کے تھے. وہ اس زمانے میں امام مالک پر بہت تنقیدیں بھی کر رہے تھے، جب ان کے اپنے شاگرد اور ان کے اپنے معتقدین چلے گئے تو انہوں نے اس قدر ان کو زد و کوب کیا امام شافعی کو کہ اسی میں ان کی وفات ہو گئی. یہ حادثے کوئی نئے نہیں ہیں, ہوتے ہی رہے ہیں اس امت میں.
ہم ویسے پریشان ہوتے ہیں آج کل لوگوں کو دیکھیے شروع سے.